مسلمین کے رحلات کو جب پڑھا جائے کہ وہ حدیث کو لینے کے لیے ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے کئی ہفتوں اور مہینوں کا سفر کرتے تھے, تو ایسے حالات گزرتے تھے کہ جسم میں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے, زخمی ہو جاتے تھے, چلنا دوبر ہو جاتا تھا, نفقات بھی ختم, کچھ بھی نہیں ان کے پاس. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی ایک زمانہ ایسا گزرا کہ کئی دن تک کسی مکے میں آئے, لوگوں میں مشہور ہوا کہ وہ آئے لیکن کئی دن تک وہ حرم پاک میں نماز پڑھنے نہیں آئے. پتہ چلانے کے بعد پتہ لگا کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, اندر گھر ہی میں نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, ایمن جب گئے تو ان کے پاس خرچ نہ رہ گیا تھا, نفقہ خرچ ختم ہو چکا تھا. تو لوگوں کے ساتھ جو عام لوگ لقات کا لفظ آتا ہے, وہ کھیتی کو کاٹ لینے کے بعد جب لوگ اٹھا لیتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ بالیاں یا دانے گرتے ہیں, چھوٹ جاتے ہیں, تو اس کو جمع کرنے کے لیے نکلتے تھے اور اس کو بیچ کر کے اپنا خرچ اس سے چلاتے تھے. یہ حالات گزرے ہیں. بہرحال تو ان میں سے ایک حالت یہ بھی کہ ایسے حالات بھی گزرے کہ کپڑے بھی نہیں رہ گئے تھے. ایسی کوئی حالت آ جائے تو آدمی جماعت میں نہ حاضر ہو, شرمگاہ کھلی ہوئی لوگوں کے درمیان چلنا الذین ہم لفروجہم حافظون کے ساتھ واجب ہو گیا, تو اب جماعت میں بھی حاضر ہونا ان کے لیے واجب نہیں ہوا. تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کمرے میں بند ہو کر کے اکیلے نماز پڑھا تو کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے جائز ہے, اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر کے رکو اور سجدہ اشارتن کرے. اللہ المستعان. دوسری شرط قبلے کی بھی ہے کہ قبلہ رو ہونا نماز کے لیے ہر امکان کے ساتھ معلوم ہوتے ہوئے قبلہ کا رخ, نماز میں قبلہ کا رخ کرنا یہ شرط ہے. اگر آدمی بغیر قبلے کی طرح مکی نماز پڑھا جانتے ہوئے تو اس کی نماز باطل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آگے چل کر کے فرحتما کنتم فولوا وجوهكم شطرا, کہیں بھی ہو تمہیں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. تو قبلے کی طرف منہ کرنا یہ شرط ہے نماز کے لیے. اگر کوئی شخص جانتے ہو کہ قبلہ شمال کی طرف ہے اور وہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یقیناً اس کی نماز باطل ہے. اب اگر آدمی کسی ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں قبلہ یقینی طور پر اس کو نہیں معلوم, تو وہاں تحری ضروری ہے. تحری کا مطلب ہے کہ کوشش کیجیے جاننے کی, سمت کے پہچاننے کی. دن ہے تو آپ نکلے ہیں صبح, دن نکلا تھا کتنے گھنٹے ہوئے, اندازہ لگ سکتا ہے. صبح نکلے آپ کس سمت نکلے تھے, غروب مغرب کی طرف نکلے تھے, مشرق کی طرف نکلے تھے, اس سے سورج کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قبلہ کا رخ ادھر ہے. سمندروں میں بھی اسی طرح وہ بالنجم ہم یہتدون, اللہ تعالی نے تاروں کے پیدا کرنے کی ایک قسمت یہ بھی بتائی ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے بیابان میں, سمندروں میں یا ایسی جگہ میں گر کر کے جہاں ان کو سمت کی تعین نہیں ہو پاتی ہے, اس سے وہ سمت معلوم کرتے ہیں تاروں سے. وہ بھی نجم ہم یہتدون, اللہ کی قدرت ہے کہ قطب تارہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے شمال کی طرف. اس کو پہچان لینے کے بعد گویا آپ جب نکلے ہیں اپنے شہر سے تو آپ شمال کی طرف نکلے ہیں, جنوب کی طرف نکلے ہیں, نکلتے ہوئے قبلہ آپ کے پیچھے تھا آگے تھا, اس سے تعین ہو جائے گی. اس طرح کی تحری ضروری ہے یہ کہ ہاں بھائی اسی طرف قبلہ ہوگا. غلطی سے اگر آپ نے کوشش کی, کسی سے پوچھا بھی علاقے میں کوئی آدمی, تو وہ تحری میں یہ بھی ہے کہ آپ ان سے پوچھیے, جاننے والے ہیں, اور بغیر پوچھے نماز پڑھنی صحیح نہیں. اگر بغیر پوچھے نماز پڑھ لی تو وہ نماز صحیح نہیں, پھر سے نماز پڑھنی ہوگی. لیکن پوچھ لینے کے بعد بتانے والے نے بھی غلط بتایا اور خود انہوں نے اپنی کوشش سے بھی غلط کر لیا, تو وہ نماز صحیح ہے اگر بغیر قبلے کے رخ کی بھی نماز پڑھ لی. حدیث ہے وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال کن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مغرمہ, ہم پیارے رسول کے ساتھ تاریک رات میں کہیں تھے, فاشکلت علینا القبلہ, قبلہ ہمارے سامنے مشتبہ ہو گیا کہ شمال کی طرف ہے, جنوب کی طرف ہے یا کسی اور طرف ہے. بہرحال کسی کو یقینی علم نہ ہو سکا کہ قبلہ کس طرف ہے. فصلینا, تحری کر کے نماز پڑھ لی. فلما طلعت الشمس, جب سورج طلوع ہوا, اذا نحن صلینا الی غیر القبلہ, تو پتہ چلا کہ ہم نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ قبلے کے علاوہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی. فنزلت, اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, فأینما تولوا فثم وجه الله, کوشش کر لی آپ نے، آپ کے اوپر کوشش کرنا ضروری تھا، آپ نے نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ انور اللہ تعالیٰ کا ادھر ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں جو طریقہ اختیار کر سکتے ہیں معلوم کرنے کی، وہ طریقہ ضرور اختیار کریں. اگر کوئی شخص چاند اور سورج کو جانتا ہے تو وہ طریقہ اختیار کرے، پڑوس میں کوئی آدمی اس سے پوچھیں، اس کے باوجود بھی غلطی ہو گئی تو یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ وہ نماز صحیح ہے. نماز کا لوٹانا ضروری نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کہیں باہر جنگ میں گئے ہوئے تھے، وہاں گھر گئے وہ لوگ ایسی اندھیری جگہ میں بادل اور برسات میں کہ ان کو قبلے کے سمت کی تعین نہ آ سکی. انہوں نے آپس میں باتیں کر کے، کسی نے کہا قبلہ ادھر ہے، کسی نے کہا قبلہ ادھر ہے، بہرحال ہر ایک نے اپنی رائے زنی کرنے کے بعد کسی طرف بھی نماز انہوں نے پڑھ لی. اس کے بعد میں پتا چلا کہ وہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھے تھے، تو کچھ لوگوں نے اپنی نماز پھر سے دہرائی اور کچھ لوگوں نے وہی نماز جو پڑھ لی تھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا تھا اس کو کر لیا ہم نے. کار رسول کے پاس آئے تو آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا. یعنی گویا ایک چیز رہی کہ اگر لوٹا لیا اس نے تو وہ جائز ہے، لیکن صحیح راجع یہ ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، نہ لوٹائیں تب بھی صحیح ہے، ضروری نہیں، احتیاط بھی ضروری وہاں نہیں، لیکن اگر کسی نے لوٹا لیا تو اس کو وہ دار رسول نے وہاں کہا کہ لکل اجر مرتین، تمہیں دو مرتبہ اجر ملے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلہ اینما تولوا فثم وجه الله حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی ہو بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے. اگر بیت اللہ کی دیواریں، بیت اللہ کا خاکہ آپ کے سامنے ہے تو بہرحال وہاں عین بیت اللہ، عین دیوار کا کسی جز کا یا اس کے وسط کا کی طرف چہرہ کرنا یہ واجب ہے. اور اگر نہیں نظر آ رہا ہے، دور ہے، تو جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ جس قدر آپ بیت اللہ سے قریب ہوں گے اسی قدر قبلہ تنگ ہوتا جائے گا، اور جس قدر دور ہوں گے قبلہ وسیع ہوتا جائے گا. یہاں تک کہ اس حدیث کے تحت آپ اگر کسی ہزاروں میل دور ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قبلہ ہم سے مغرب میں ہوتا ہے، تو شمال اور جنوب میں کسی طرف بھی آپ نماز کر کے نماز پڑھ لیں گے تو وہ قبلے کی نماز ہوئی اور یہ صحیح ہے. اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے اوپر آپ مکلف ہیں پاکستان انڈیا میں بیٹھ کر کے کہ اگر آپ چہرہ آپ ایسا سیدھا رکھیں کہ جب آپ کو نشانے میں لیا جائے تو پھر کعبے کی دیوار ہی کی طرف پہنچے، ایک چیز محال ہے. یہ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین المشرقی والمغربی قبلہ، مشرق اور مغرب. یہ حدیث آپ نے کہاں فرمائی؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف والوں کا قبلہ کدھر ہوتا ہے؟ جنوب کی طرف. جنوب کی طرف جب آپ کھڑے منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو داہنے آپ کے مغرب ہوگا اور بائیں آپ کے مشرق ہوگا. پیارے رسول نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا پوری پہنائی اور پوری وسعت یہ آدمی کے لیے قبلہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص مغرب میں ہے تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ ما بین الجنوب والشمال قبلہ. یہ مغرب میں ہے اور جتنا دور ہو جائے داہنی طرف اور بائیں طرف سب قبلے میں شامل ہے، جبکہ قبلے کی سمت کا قبلے کی دیواریں آپ کو نظر نہیں آ رہی. اس وجہ سے مکہ شریف میں بہرحال قبلہ زیادہ سے زیادہ تنگ ہوتا جاتا ہے، اور جب حرم شریف میں آپ پہنچیں گے تو اور یہ تنگ. یعنی یہ کہ اگر آپ باہر ہیں تو ذرا سا نہ دیکھنے کی جب بنا پر آپ دائیں اور بائیں ہو گئے تو نماز آپ کی صحیح ہے، لیکن جب کعبے کی دیواریں نظر آ رہی ہیں تو اس وقت آپ کو اس ایسی سمت کی آپ کا چہرہ یا ناک کا رخ جو ہے وہ اگر دیوار کی طرف نہیں تو نماز صحیح نہیں ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی لیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تستقبل القبلۃ ولا تستدروها عند الغائط، پیشاب پیخانے کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرو یا قبلے کی طرف اپنی پیٹھ نہ کرو. اب جب آپ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب میں جس قدر آدمی جتنی لمبائی میں بھی مشرق اور مغرب کی طرف کہیں بھی چہرہ کرے گا تو اس کا وہ قبلہ ہے، اسی طرح کسی سمت بھی مغرب اور مشرق کے اگر آدمی مدینے میں ہے تو قبلے کی طرف اپنی پیٹ یا قبلے کی طرف چہرہ کر کے پیشاب پیخانہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ سب قبلہ ہے. مدینے والا آدمی پورب اور پچھم اپنا منہ کر کے نماز کیا نام ہے قضاء حاجت کرے گا، لیکن اتر اور دکن کی طرف کر کے نماز اگر قضاء حاجت کر رہا ہے تو غلط ہے، کیونکہ قبلے کی طرف وہ رخ کر کے کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب پیخانہ کرنے سے منع فرمایا. ما بین المشرق والمغرب قبلہ، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تستقبل القبلة بغاية لا تستقبل القبلة ولا تستقبلوها لغاية او بول ولكن شرقوا وغربوا، قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے قضاء حاجت نہ کرو، یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے قضاء حاجت نہ کرو، لیکن اپنا چہرہ شرق کی طرف کر لو یا غرب کی طرف کر لو. گویا یہ پورا سمت جو ہے یہ قبلہ ہو جاتا ہے، جس طرح نماز کے لیے ہے اسی طرح پیشاب پیخانہ نہ کرنے کے لیے بھی قبلے کا یہی حکم ہے. وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتی حیث توجہت، قبلہ کی طرف نماز پڑھنا امکان کے ساتھ یہ شرط ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آدمی قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا ہے، خدا نخواستہ دشمن کے ہاتھ میں پھنس کر کے اس کو اس طرح بانٹ دیا ہے کہ وہ قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں، تو کوئی نہیں کہے گا کہ اس کی نماز صحیح نہیں. اس کی نماز اس حالت میں اگر دشمن کی وجہ سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے اور ہی زیادہ قبول ہوگی. اسی طرح اگر آدمی پیارے رسول کی یہ سنت تھی کہ آپ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے، لیکن نفل نماز ہیں آپ، نفل کا مطلب ہے کہ آگے پیچھے کی جو سنت ہوتی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، عام نفلیں آپ سواری پر پڑھا کرتے تھے، اس وقت سواری کی کا چہرہ کس طرف بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جاتے تھے. قبلہ اگر شرق میں ہے تو اور آپ کا رخ یا سواری کا رخ قافلے کا رخ اگر غرب میں ہے تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع کے لیے اشارہ کرتے تھے، سجدے کو رکوع سے زیادہ نیچا کرتے تھے. یہ حدیث میں صاف آیا ہے. یہ ہے نفل نماز کی حیات. عام نفل نماز کو آپ اس طرح بیٹھ کر کے سواری پر پڑھ سکتے ہیں، قبلے کا ہونا اس وقت شرط نہیں ہے. اگر یہ پیارے رسول کی حدیث نہ ہوتی تو یہ بھی کہا جاتا کہ نہیں، وہ جس طرح فرض نماز نہیں جائز ہے اسی طرح نفل بھی جائز ہے. اس حدیث کو آپ ایک چھوٹا سا اصولی مسئلہ بھی بنا کر کے سمجھ لیں کہ آیت کریمہ کا عموم، آیت کریمہ میں ایک دم لفظ عام ہے وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، کہیں بھی ہو تمہیں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. لیکن دیکھیے حدیث جو کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے اس سے آیت کی تعمیم کی تخصیص نہیں ہو سکتی ہے. یہاں پیارے رسول نے، صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، پیارے رسول خود اس آیت کے عموم کو اپنے فعل سے تخصیص کر رہے ہیں، گویا آیت کے عموم کو پیارے رسول کی حدیث سے تخصیص کی جا سکتی ہے. آیت میں عام کوئی چیز ہے، کوئی خاص چیز حدیث سے اس سے الگ ہو سکتی ہے. اس طرح بہت سے مسائل ہیں جن کو آپ ڈھونڈیں گے اصول میں یہ چیز ملتی ہے، لیکن جن کا قاعدہ یہ کہتے ہیں کہ آیت قرآن پاک میں متواتر ہے اور حدیث ایک دو آدمیوں کی روایت ہے اس وجہ سے اس میں غلطی کا خطرہ ہے، اس سے آیت کے عموم پر کی تقلید اور تخصیص نہیں کی جا سکتی. ہم نے اس مسئلے کو علمی طور پر اللہ کے فضل سے اس کو جمع کیا تو دیکھا جاتا ہے کہ ہر مذہب میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، کہیں تخصیص کو قبول کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے ہیں. ایسا ہوا ہے، اب مثلا اصول شاسی ایک کتاب ہے بہت ہی مشہور ہے، اس میں کل آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق مرتانے، دو طلاق تو جائز ہے اس میں واپس لے سکتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا اگر تین طلاق دے دیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ تو اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی، حتیٰ تنکح زوجاً غیرہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شوہر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے پھر وہ شوہر طلاق دے. یعنی یہ نہیں کہ اتفاق کر کے حلالہ کی ضرورت، یعنی اتفاقی جیسے یہاں سے طلاق ہوا وہاں سے ہو گیا تو پھر اس کے لیے حلال ہوگی. اس میں صاف لکھا ہے خاص اور عام کی بات میں کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، اور حتی تن کیا عورت خود سے نکاح کر لے تن کیا، یہ نہیں کہا گیا تن کہا کہ عورت کا نکاح کرایا جائے بلکہ عورت خود سے نکاح کر لے. تو اب اس آیت کے عموم کو حدیث سے تخصیص کرنا جائز نہیں. کہتے ہیں فلا یعمل بقوله صلی اللہ علیہ وسلم ایم امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. تو گویا جو حدیث ہے جس میں یہ شرط آئی ہے کہ کسی عورت نے خود سے اپنا نکاح کر لیا بغیر ولی کی اجازت اور رضامندی کے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. حدیث میں تین مرتبہ پیارے رسول نے تاکید کیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آیت جو محکم ہے متواتر ہے اس میں اللہ تعالی نے کہا کہ عورت خود سے نکاح تن کیا خود سے کر لے. اب اگر ولی کی شرط لگاتے ہیں تو گویا آیت کو ہم منسوخ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ولی کا ہونا شرط نہیں. دوسری جگہ پر بہت سی چیزوں سے تقید کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے اس قسم کی اصول یہ صحیح نہیں ہے. ہم نے بچپن سے اس کو پڑھا ہے اور اللہ کے فضل سے ایسے اساتذہ کے ہاتھ میں پڑھا ہے کہ وہ ایک اصول پر باقاعدہ علمی تنقید بھی کرتے تھے. بچپن ہی سے اس کو انہوں نے سمجھایا کہ نہیں یہ اصل غلط ہے. اللہ کا شکر ہے بہرحال ایسے اساتذہ ملے تھے. لیکن بہت سے لوگ اس کو اب بھی مانتے ہیں، کتابوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ ولی کا ہونا یا شاہد کا ہونا شرط نہیں ہے. بہرحال تو یہاں یہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ کہیں بھی نماز کے وقت آپ کو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ ہے. تو اب کہیں بھی نماز نفل ہو فرض ہو سب اس میں داخل ہے، لیکن پیارے رسول نے اپنے فعل مبارک سے اور صحابہ کرام نے اپنے فعل مبارک سے گویا اس آیت کو تخصیص سمجھا. اگر تخصیص جائز نہ ہوتا تو اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے. یعنی یہ کہ نفل نماز میں آپ کے لیے جائز ہے کہ کسی طرف بھی آپ کا رخ ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز سواری پر. ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف سواری کا منہ کر کے آپ نماز شروع کرتے تھے، اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے اینما توجہت بھی راحلتو، جس طرف قافلے اور قطار، قطار کہتے ہیں اونٹوں کے قافلے کو، تو قطار اور قافلے کا جس طرف بھی رخ ہو وہ جائے داہنے ہو بائیں ہو قبلے کی طرف ہو یا قبلے کے پیچھے ہو تو نماز آپ پڑھتے رہتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ایسا امکان ہے اور سواری اس طرح کی سدھی ہوئی ہے کہ اگر آپ سواری جا رہی ہے قبلے کی پیچھے طرف، آپ قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز شروع کر لی پھر اس کو چھوڑ دیا وہ قطار اور قافلے میں مل گئی، تو یہ افضل ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو شروع ہی نماز سے آپ بغیر قبلے کی طرف منہ کر کے شروع کر سکتے ہیں آپ نماز. یہ ہے صحیح مسئلہ اس میں. انشاءاللہ رہ گیا مسئلہ آج کل سواریوں کا، جو نئی نئی سواریاں ہیں کشتی وغیرہ کا مسئلہ تو پرانے زمانے میں فقہاء کرام رحمتہ اللہ علیہ نے حل فرمایا ہے کہ کشتی میں امکان ہے آپ کسی طرف بھی تحری کر کے منہ کرنا ضروری ہے اس وقت، کیونکہ اس میں تو ضروری نہیں کہ آپ جس طرف وہ کشتی جا رہی ہے اسی طرف منہ کریں. آپ کشتی لمبائی میں جا رہی ہے تو آپ چوڑائی کی طرف منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن تحری شرط ہے. آج کل سواریوں کا مسئلہ ہے یہ ہوائی جہاز وغیرہ جس میں آپ نفل تو بغیر کسی شبہ کے اس حدیث کے تحت پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، حدیث شریف میں واضح طور پر آئے کہ آپ نفل نماز کے علاوہ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے. فرض نماز کی کا وقت ہوتا تھا تو آپ سواری سے اتر کر کے زمین پر پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو آپ کیسے نماز پڑھیں؟ آپ کا سفر ہو سکتا ہے 10 گھنٹے کا ہو، 10 گھنٹے تک آپ کو ہوائی جہاز میں رہنا ہے. پیارے رسول کی سنت تھی کہ جب ظہر سے پہلے آپ سفر کرتے تھے شروع کرتے تھے ظہر کی نماز کی تاخیر کر کے عصر کی نماز کے لیے اترتے تھے، دو نمازوں میں سے ایک کو آگے پیچھے کر کے آپ دو نمازیں اکٹھی کرتے تھے. ظہر اور عصر کے بارے میں بھی یہی آپ پڑھ رہے ہیں، عشاء اور مغرب کے بارے میں بھی، اگر مغرب کے لیے اترے ہیں تو عشاء بھی پہلے پڑھ لیتے تھے، اور اگر سفر جاری ہے تو عشاء کی نماز کے مغرب کی نماز تاخیر کر کے عشاء کے لیے اترتے اور دو نماز آپ اکٹھی پڑھتے تھے. لیکن اب اس وقت کی بہت سی سواریاں ایسی ہیں کہ آپ کے قبضے میں تو نہیں ہیں، تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے، فرض نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہاں یہ مسئلہ اجتہادی علماء نے اس کا فتویٰ دیا اور یہ صحیح ہے کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سارے رسول نے آگے پیچھے کر کے نماز پڑھی ہے، یہاں اگر آپ کو امکان ہے کہ آپ کا جہاز اتر رہا ہے کہیں زمین پر تو زمین پر اترنے کا امکان ہے، دو نمازوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن کبھی کبھی تین چار نمازیں گزر جائیں گی آپ کو اترنے کا موقع نہیں ملے گا، تو فتویٰ صحیح یہ ہے کہ آپ اسی حالت میں جس حالت میں ہیں کرسی پر، یا پھر اگر جہاز برابر ہے کوئی ایسی جگہ ہے، اب تو الحمدللہ سعودیہ میں نے ابھی سفر کیا کئی مرتبہ تو دیکھا کہ اس میں باقاعدہ دو صف بننے کی، امام کے ساتھ دو صف بن لینے کی جگہ کم سے کم ہمارے خیال سے چار چار آدمیوں کی، پانچ پانچ آدمیوں کی دو دو صف بن کر کے امام بھی آگے رہیں، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح کر کے اگر امکان ہے، جہاز برابر ہے، اترنے کے قریب نہیں ہے، تو کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر نہیں اس کا بھی امکان نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، تو وہیں آپ کو اپنی کرسی پہ بیٹھ کر کے فرض نماز دو نمازیں اکٹھا کر کے، یا پھر اگر ایسا ہے کہ نہیں اترنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو ہر نماز کو اپنے وقت پر کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھ لینا ضروری ہے، اترنے کا امکان نہیں ہے۔ نفل کے بارے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں واضح نص آیا ہے۔ کان یصلی رأیت رسول اللہ عنہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ، آپ اپنی اونٹ کی سواری پر، راحلہ کہتے ہیں خاص طور پہ اونٹنی، اونٹ چاہے وہ نر ہو یا مادہ، اس کو راحلہ تے کے آخر کے ساتھ، تے عام طور پر عربی زبان میں یہ تانیث کی دلیل ہوتی ہے راحلہ، لیکن راحلہ کہتے ہیں ہر اس اونٹ کو چاہے نر ہو یا مادہ ہو جو سواری کے قابل ہو۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ لوگ سو اونٹ کی طرح ہیں، جن سو اونٹ میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو سواری کے لائق ہوتے ہیں، اسی طرح سو آدمی ہوتے ہیں ان میں سے سب لائق نہیں ہوتے ہیں، چند ہی لائق ہوتے ہیں، یہ امت کے لیے اتنا غنیمت ہے کہ بہرحال کچھ لوگ اچھے ہیں۔ الناس کئبل میاں، پیارے رسول فرماتے ہیں لا تکاد تجد منہا راحلا، لوگ سو اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، سو اونٹ میں بہت بڑی مشکل سے سواری کے لائق بہت سے ملیں گے، اسی طرح لوگ سو لوگ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کم ہی لوگ ایسے ہیں جو معیار یا پورے معیار پر اترے ہیں، تو یہ ہے مسئلہ۔ پیارے رسول کا راحلہ، پیارے رسول کی اونٹنی کسی طرف بھی رک کر کے چلتی تھی، آپ اس پر تطوع پڑھا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں زیادتی یہ بھی ہے یومی براسی، آپ اپنے راس مبارک سر مبارک سے آپ اشارہ فرماتے تھے۔ تیسری روایت میں نسائی وغیرہ کیا ہے گانا یجعل السجود اخفض من رکوعه، سجدے کو آپ اپنے رکوع سے زیادہ نیچا کر کے سر کر کے کرتے تھے۔ ولم یکن یصنعه فی المکتوبہ، یہ نماز اس طرح کی آپ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے سواری پر، گویا سواری چونکہ اپنے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، پہلے قافلہ اترا اپنے ہاتھ میں تھا، اتر گئے دو نمازیں پڑھ کے پھر کنٹینیوس ہوئے، تو یہ چیز اب ان حالات میں، خاص حالات میں اگر ہمارے امکان میں نہیں ہے تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ ہر نماز کو اپنے وقت پر کرسی ہی پہ پڑھ لے گا، یہ نماز صحیح ہوگی۔ ولی ابی داؤد من حدیث انس رضی اللہ عنہ وکان اذا سافر فاراد ان یتطوع استقبل بناقته القبلہ فکبر ثم صلى حيث كان وجه رکابی واسناد حسن، امام ابو داؤد کی سنن ابو داؤد میں حضرت انس، یہ تو عامر بن ربیعہ دوسرے صحابی تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول فرماتے ہیں کہ پیارے رسول جب سفر میں ہوتے تھے اور اونٹنی پر آپ نفل نماز پڑھنی چاہتے تھے، استقبل بناقته القبلہ، اپنے ناقے کا، اپنے اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف کر کے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے حیث کان وجہ رکابی، جس طرف بھی آپ کی سواری کا چہرہ ہوتا تھا وہ آپ جانے دیتے تھے۔ یہ چیز اگر امکان ایسا ہے، اونٹنی ایسی ہے جو سجی ہوئی ہے، اس کے بھٹکنے کا خطرہ نہیں ہے، تو پھر ایسا کر کے نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اونٹنی اگر راستہ لے لیتی ہے عام اونٹنیوں کے ساتھ یا عام قافلے کے ساتھ تو صحیح ہے، اور اگر مان لیجیے بھاگنے ہی لگی، کوئی اس حالت میں بھی اس کا رخ دوسری طرف کر گیا، اس نے رخ اٹھایا دوسری طرف بھاگنے لگی، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ نفل نماز کو چھوڑ کر کے اپنی اونٹنی کا رخ سیدھا کر کے قافلے میں مل کر کے پھر سے اسی طرح شروع کرے۔ ایک تجربہ کیا اس میں ناکامی ہوئی تو پھر اس طرح سے نہیں کریں، اسی طرح کر لے جب جائز ہے، یعنی یہ کہ ضروری نہیں کہ نماز کو شروع کرتے وقت قبلے کی طرف رخ ہو، ضروری نہیں ہے نفلی نماز میں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام، نماز پڑھنا ہر جگہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعطیت خمسن لم یعطہن احد قبلی، میں پانچ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی نماز دی ہیں کہ ہم سے پہلے انبیاء کو چیزیں نہیں ملی. اس میں ایک چیز یہ ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، دوسری روایت میں کہ کہیں بھی کسی آدمی کو نماز مل جائے تو اس کے لیے پاکی کی چیز مٹی بھی ہے اور وہ مسجد کی جگہ بھی ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ. ضروری نہیں کہ مسجد ہی نماز ہو، یعنی مسجد میں جیسا کہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ اپنے میاں اور کنائس ہی میں ان کے لیے نماز، کہیں بھی رہیں وہ کنیسے ہی میں ان کو نماز پڑھنا ضروری تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو یہ دیا کہ نہیں، اگر مسجد دور ہے تو وہیں زمین پر کہیں بھی سجدہ ریز ہو گئے صلات صحیح ہے. لیکن ہر مسجد کے ہر جز پر نماز پڑھنا جائز ہے یا کہاں پڑھنا جائز ہے؟ جتنی بات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ نجاست سے، نماز کے وقت نجاست سے دور رہنا ہے، آدمی کے جسم پہ نجاست ہو یا زمین میں نجاست ہو تو اس وقت نماز صحیح نہیں ہے. اسی طرح قبرستان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. الارض کلھا مسجد، زمین کا ہر گوشہ مسجد ہے، الا المقبرۃ والحمام، سوائے قبرستانوں کے یا قبرستان کے یا غسل خانے کے. حمام، غسل خانہ، حمام پرانے زمانے میں جو استعمال آتا ہے غسل کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی، اور آج کل چونکہ غسل اور پیخانے کی جگہ ایک ہی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو حمام کہنے لگے ہیں. تو غسل خانہ جو ہے اس میں پیخانے یا لیٹرین کی جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جگہ نجاست کے امکان میں رہتی ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اسی طرح مقبرہ، قبرستان میں نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ بڑی سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر، لعنت بھیجی ہے آپ نے ان لوگوں کے اوپر جو قبروں کو مسجد بناتے ہیں. وصلی اللہ علیہ خیر خلقی، انشاءاللہ اس پر اور بحث ہوگی. کنیسہ میں نماز جائز ہے کہتے ہیں، کنیسہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اگر پاک ہے اور سامنے کوئی ایسی چیز منع کی یا ایسی معذور چیز نہیں ہے تو وہ نماز کے لیے صحیح ہے انشاءاللہ، اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. انہوں نے اس میں غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بنایا ہے، ہم للہ اس میں نماز پڑھیں گے جائز ہے. لیکن اگر کوئی چیز ہے جسے وہاں قبرستان ہے یا وہاں فوٹو وغیرہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کعبہ شریف میں اس وقت تک آپ نے داخلہ نہیں فرمایا جب تک بتوں کو نکال نہیں دیا، تو ایسی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. تو صرف یہ کہ وہ لوگ وہاں اپنی رسوم میں عبادت ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ جگہ منع نہیں ہوگی نماز پڑھنے کے لیے، ہمارے لیے پاک ہے. نہیں، وضو کر کے جب آئے گا، جب وضو ٹوٹ گیا تو بہرحال نماز کی طرح شروع ہی چکر سے پہلے دوسرے تیسرے سے اس کو شروع کرنا ہے. جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کریں گے آ کر کے نماز شروع کی، اسی طرح اس کو بھی. لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، آپ نے دو چکر کر لیا، نماز کا وقت ہو گیا یا کوئی ضرورت پڑ گئی، پانی پینے چلے گئے، تو پھر آپ وہاں سے شروع کر سکتے ہیں. جی، وضو نہیں ٹوٹا ہے تو بخاری شریف کی روایت میں ہے وکانا، اب جو یہ لفظ یاد ہے ہمیں، وکانت عائشہ تو یا امہا عبدہا زکوان من المصحف، یہ کتاب الامامہ میں ہے، اب یاد رہے. اگر کوئی عندکم بخاری، صحیح البخاری موجود عند احدنا من الاخوان، باب رہے نجیب ان، تو آپ ڈھونڈیں کتاب الامامہ میں یہ چیز ہے. وکانت عائشہ تو یا امہا عبدہا زکوان من المصحف، یہی لفظ یاد کیا ہم نے الحمدللہ. اگر کیا لکھا ہے، اگر
نیچے لکھا ہوا ہے اگر غلطی سے طلاق دے دے، یہی وہی لکھے،
اگر غلطی میں طلاق دے دے. غلطی میں کیسے طلاق، پیار میں یا نہیں، پیار میں تو طلاق نہیں ہوتا ہے بھائی. غصے میں دیا تو اس کا علماء نے، طلاق تو محبت میں یا پیار میں بوسہ دے کر کے تو ہوتا نہیں ہے، رہا مسئلہ کہ غصہ تو بہرحال آئے گا، لیکن علماء نے اس کا اعتبار کیا کہ اگر آدمی ایسا ہے یہ غصے میں اپنا سر بھی مار لیتا ہے کبھی کبھی، یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں، سر بھی دیوار میں مار لیتا ہے، تو اس غصے کو قبول کیا جائے گا کہ اس وقت اس کا دماغ صحیح نہیں تھا، اس کا طلاق نہیں ہوگا، اس کو علماء نے ذکر کیا. لیکن جب واقع ہو گیا مسئلہ غصے میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے اپنے خلاف، اپنا کپڑا نہیں پھاڑتا ہے، اپنا اور کچھ سر میں چوٹ نہیں لگاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ غصہ اس لائق نہیں ہے اتنا بڑا کہ دماغ اس کا ایک دم یعنی ہوش سے باہر ہو گیا، نہیں، تو وہ طلاق بہرحال طلاق ہوگا. لیکن اگر پاگل پنی کی حد تک کوئی ایسا غصہ آیا اس کے اوپر تو اس کا علماء نے اعتبار کیا کہ واقعی اگر ایسی حالت اس پر گزرتی ہے تو اس کے طلاق کو ملغا اور رجت کیا جا سکتا ہے. جی اور باقی غلطی سے طلاق ہونا یہ کہ غلطی سے، ہاں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ کسی نے کسی عورت کو اپنی عورت سمجھ کر کے، یعنی یہ تفریحات ذکر کیا ہے کتابوں میں، ایک عورت جا رہی تھی یہ میری بیوی ہے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، جب تحقیق کی گئی تو اس کی بیوی نہیں تھی کوئی اور تھی، تو کیا طلاق ہوا کہ نہیں ہوا یہ بھی مسئلہ ہے. صحیح ہے کہ طلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہو چکی، وہ بیچاری گھر میں پردے سے بیٹھی ہے، تو اگر اس طرح کی غلطی ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگا. السلام علیکم، کیا عورتیں بچہ اٹھا کر فرض یا نفل نماز پڑھا سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں اور پڑھا بھی سکتی ہیں جبکہ بچے کا خطرہ ہو، قطعاً انشاءاللہ بغیر کسی کراہت کے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی حالت میں انہوں نے ان ایسے لوگوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے آپ نے سنت چھوڑی ہے. وہ روایت واضح طور پر صحیح روایت ہے، کان یحمل امامت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوا یصلی بالناس، اپنی نتنی